رحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات سورة مباركه الحمد کی آخری دو آیات پروردگار عالم اپنے اس کلام میں دعا کا سلیقہ عطا کر رہا ہے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے وہ اللہ ہی بتائے تو بہتر ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہے کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا مجھے تو ڈھنگ نہیں آتا یا اللہ تجھ سے بات کرنے کا تیرا مقام اور تیری حیثیت اور تیری عظمت اور تیری بڑائی اور تیری کبریائی اس درجے پر ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تجھ سے کیسے بات کروں لہذا بہتر یہی ہے کہ یا اللہ بتائے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے یا وہ بتائیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں لہذا ہمیں آئمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ان عدیہ ان مناجات کا سہارا لینا ہوگا کہ جو انہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں وہ دعائے کمیل ہو وہ دعائے سبا ہو وہ دعائے جوشن کبیر ہو وہ مناجات خمسط عشر ہو وہ مفاتی الجنان کی عظیم اور حسین دعائیں ہوں یا صحیفہ سجادیہ کی 54 سے زیادہ دعائیں ہوں یا صحیفہ فاطمیہ کی دعائیں ہوں یا صحیفہ علویہ کی دعائیں ہوں یا حسین ابن علی کی دعائے رفع ہو یا امام سجاد کی دعائے رفع ہو ہمیں اہل بیت نے جس انداز سے اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے وہ جو معرفت کا ایک سمندر ہے وہ جو مفاہیم کا ایک گہرا سمندر ہے وہی بہتر ہے کہ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کیا جائے اور پھر یہ چوتھا سال ہے میں اپنی طالب علمی اور اپنی کم علمی اور اپنی کم بضاعتی اور احساس ناتوانی کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ مبارکہ الحمد کہ ان آخری دو آیات کی طرف اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان دو آیات پر اس اشرے میں غور کرنے کا ارادہ ہے اللہ ڈھنگ عطا کر رہا ہے اللہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ عطا کر رہا ہے بات بھی اس سے کرنی ہے تو اجتماعیت کے ساتھ کرنی ہے خبردار اکیلے نہ آنا میری بارگاہ میں خبردار اکیلے رہنے والوں کو میں ویسے ہی پسند نہیں کرتا تنہا رہنے والوں کو میں ویسے ہی دوست نہیں رکھتا میں تو اجتماعیت کو پسند کرتا ہوں میں تو تمہیں جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں تو تمہیں اپنی بارگاہ میں ایک اجتماع کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کا ہاتھ بھی ویسے جماعت کے اوپر ہی ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ بھی انہی کے اوپر ہے کہ جو مل کر رہتے ہیں حضرت موسیٰ صحرا میں جانور چرانے کے لیے نکلے ہیں ان کا ایک چوپایا کچھ علیحدہ علیحدہ دوڑ رہا تھا حضرت موسیٰ اس کی طرف بڑھے جب اس کی جانب بڑھنے لگے تو شاید وہ اپنی حیوانیت کا ثبوت دے رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، لہذا وہ بھاگ رہا تھا، دور ہو رہا تھا حضرت موسیٰ سے۔ ہمیشہ کوئی قریب آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نقصان ہی پہنچائے گا، بعض اوقات قریب آنے والے پیار بھی تو کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے جا پہنچے تو حضرت موسیٰ، شاید مجھ جیسا کوئی ہوتا تو شاید لکڑیاں توڑ دیتے اپنا غصہ اتارنے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے اوپر شفقت سے یہ جملے اس کے لیے کہے، تجھے نہیں پتا کہ اکیلے رہنے کا نقصان کیا ہے اور مل کے رہنے کا فائدہ کیا ہے، تو جب تنہا رہے گا تو تجھے بھیڑیا کھا جائے گا، اور جب تو سب کے ساتھ رہے گا تو دشمن تو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے سوچے گا۔ ہمیشہ مل کر رہو، اجتماعیت کو ترجیح دو، جماعت کو اولویت دی جائے، مل کر رہنا اللہ کو پسند ہے۔ لہذا آیت کیا کہتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں صیغہ جمع کا ہے، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، مجھے نہیں ہمیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے تو اجتماعی دعا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو بڑھے گی اور کل باقاعدہ اس عنوان پر غور کیا جائے گا، اور اس احساس اور اس اظہار کے ساتھ کہ طالب علم ہوں، کوشش ہے کہ شاید کوئی بات ہو، اور تفسیر سورہ مبارکہ الحمد کے حوالے سے جو بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا گیا ہے، جو ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ مگر آج میں مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ مقدمہ ان ایام کی اہمیت سے متعلق ہے۔ ہمیں اللہ نے عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں افتخار عطا کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر حسین کے نام پہ جمع ہیں۔ یہ مجلس عزا یا عشرۂ اولی، خاص طور پر عشرۂ اولی، جو رنگ اس عشرے میں رہے گا وہ پھر 11 محرم سے باقی نہیں رہے گا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ آئمہ اہل بیت نے اس عشرے کا انعقاد کیا ہے، آئمہ اہل بیت نے اہتمام کیا ہے کہ کسی طرح حسین ابن علی کے نام پر لوگ جمع ہوں۔ دیکھیے، 365 دنوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 365 دن ہی استعمال کیے جائیں، سال بھر کی غذا کے لیے، سال بھر کے تغذیے کے لیے 10 دن اہل بیت نے قرار دیے ہیں۔ ہمارے پاس، ہمارے بچے بچے کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ یہ مجلسی علم ہے، یہ عشرے کا علم ہے، ان مجالس کی معلومات ہے۔ اہل بیت نے چاہا ہے کہ ان 10 دنوں میں اہتمام ہو۔ بات آج ایسی ہی رہے گی کہ جب اہل مدینہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں، تو امام جعفر صادق کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا، لوگ پوچھتے تھے آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو کہا جاتا تھا یہ گھر دیکھ رہے ہو، اگر یہاں سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ لیں گے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، وہاں اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، اہتمام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے، زمانے کے ہر امام کے زمانے کے شاعر مرثیے تیار کرتے تھے، اور امام معصوم کی خدمت میں آ کر اپنا 9 تصنیف مرثیہ، اپنا مرثیہ لا کر پیش کرتے تھے، اور امام معصوم مرثیہ سن کر روتے تھے، اور بعض اوقات مرثیے کے درمیان کہتے تھے اس میں یہ مصرع بھی بڑھاؤ، بعض اوقات مرثیہ مکمل ہو جانے کے بعد فرماتے تھے کہ اس میں یہ مفہوم بھی نظم کرو۔ لہذا جو آئمہ سے بعض مرثیے منسوب ہیں وہ 2 طرح کے مرثیے ہیں، جو آئمہ سے امام حسین پر مرثیے منسوب ہیں، کچھ مرثیے تو وہ ہیں جو خود آئمہ نے کہے ہیں، خود اہل بیت نے مرثیے کہے ہیں۔ حضرت رباب امام سجاد کو مرثیہ سناتی تھیں، خود کہتی تھی مرثیہ، جناب زینب کبریٰ کے مرثیے ہیں، جناب ام البنین کے مرثی ہیں، اور پھر یہ بیویاں ان مرثیوں کو ائمہ کی خدمت میں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتی تھیں. امام رضا کا مرثیہ ہے، تو کچھ مرثیے تو امام سے متعلق ائمہ کے وہ ہیں جو خود ائمہ نے کہے ہیں، اور کچھ مرثیے وہ ہیں کہ جو ائمہ نے نظم نہیں کیے ہیں، وہ شعر امام کے نہیں ہیں. شاعر مولا کی خدمت میں تھا، اس نے ایک مرثیہ کہا، امام نے اسے کہا کہ یہ بھی مرثیے میں نظم کرو. پھر جب اس نے اسے نظم کر دیا تو وہ بڑے فخر سے کہتا تھا یہ امام نے نظم کروایا ہے. تو وہ منسوب ہو جاتا تھا امام معصوم کے ساتھ. لہذا بڑا اہتمام، بڑا انتظام ان دن 10 دنوں کے لیے خاص طور پر. عزیزان گرامی، فلسفہ اعضا بہت روشن ہے، عزاداری کا مقصد بہت واضح ہے. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. انا علینا للہدا، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. ایک واجب اللہ نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے، نافذ کیا ہے، واجب کیا ہے، وہ ہے ہدایت. میرا کام ہے ہدایت دینا، لہذا انبیاء اللہ بھیجے گا، رسول اللہ کی طرف سے آئیں گے، کتابیں آسمان سے اللہ کی طرف سے آئیں گی، اللہ ہی خلیفہ بنائے گا، اللہ ہی امام بنائے گا، اللہ ہی ملک بنائے گا، اللہ ہی مالک بنائے گا، اللہ ہی منتظم قرار دے گا. یہ اللہ کا کام ہے. اب وہ اس نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے، کبھی انبیاء کا، کبھی رسولوں کا، اور کبھی اماموں کی صورت میں، اور کبھی آسمانی کتابوں کی صورت میں، کبھی صحیفوں کی صورت میں وہ انتظام کرتا ہے. کربلا کا واقعہ بھی اللہ کا انتظام ہے. یہ تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا تھا. ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا کہ آدم جانتے تھے کہ کربلا کیا ہے، حضرت نوح جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے. یہ عجیب مظلوم ہے جس کی شہادت سے پہلے اس پہ ماتم ہوتا ہے. یہ حسین ابن علی عجیب مظلوم ہے کہ ابھی حسین دنیا میں ظاہری طور پر آئے نہیں ہیں، ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مگر آدم حسین پہ رو رہے ہیں. حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے، ٹھوکر لگی حضرت ابراہیم کو، زمین پر گرے تو پیشانی سے خون نکلا. کہا یا اللہ، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم، کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے، یہاں میرے آخری نبی کا حسین مارا جائے گا، میں نے تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملایا ہے. اللہ اکبر. ابھی امام حسین کی آمد نہیں ہوئی ہے، مگر سب حسین کو جانتے ہیں. حضرت آدم نے جب ایک ایک پنجتن کا نام لیا نا، اور جیسے ہی حسین اپنی زبان پہ جاری کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر دوبارہ حسین بولے پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ نام کیسا ہے جس کے لینے پر رونا آتا ہے، جس کا نام زبان پر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ کیسا نام ہے؟ یہ رونما، واقعہ رونما ہونے سے پہلے بھی اسے یاد کیا گیا، اور واقعہ رونما ہونے کے بعد بھی اسے یاد کیا جا رہا ہے، یاد کیا جاتا رہے گا. ایک عملی تصویر ہے ہدایت بشر کے لیے، ایک جامع نظام زندگی ہے کربلا، انسانیت کی بہترین تصویر ہے کربلا. کیسے پہچانے کہ اعلیٰ ترین انسان، کیا کریں کہ اعلیٰ ترین انسان بن جائیں، اور کیسے بنا جائے؟ کہ کربلا کو دیکھ لو، کربلا انسانیت کی معراج ہے، کربلا اقدار اور تہذیب کی پرورش ہے، کربلا رشتوں کی قدردانی ہے، کربلا ماں فوق اور ماں تحت کے ساتھ تعلق کے نبھانے کو کہا جاتا ہے، کربلا انسانی زندگی میں کتنے موڑ اور کتنے پیچ و خم آتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے دکھانے کا نام ہے۔ کیا کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ جب قرآن نے یہ قاعدہ دے دیا، اللہ نے یہ نظام دے دیا کہ تمہیں آزمائے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جانے دیں گے، ہر شخص کو آزمایا جائے گا، تو کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ آزمائشوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے تحقیق ہم تمہیں ان پانچ چیزوں سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، ہم تمہیں نقص اموال سے آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم تمہیں مال کے کم ہو جانے سے آزمائیں گے، ہم تمہیں اولاد کے مرنے سے آزمائیں گے، ہم ان پانچ قسموں میں تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ کربلا پانچوں آزمائشوں کا اجتماع ہے، ہر طرح کی مصیبت ایک جگہ پر۔ انسان اگر چاہے کہ وہ آزمائشوں سے کیسے نکلے، تو ایک ہی جگہ پر نظر آ رہا ہے کہ کیسے خوف سے باہر آیا جاتا ہے، کیسے بھوک میں زندگی گزاری جاتی ہے۔ بھوک اور پیاس طاری ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارا مال تم سے چھن جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہاری اولاد مار دی جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کربلا میں ایک جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے، خوف ایسا ہے، اللہ اکبر۔ کہ کل کیا ہوگا، سب ایک جیسے نہیں تھے، کوئی پوچھے حر سے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہوگا، کوئی پوچھے زہیر قین سے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہوگا۔ حتیٰ ایک بی بی دوڑی ہوئی امام حسین کی خدمت میں آئی، حسین زینب بے ہوش ہو گئی ہیں، میرے مولا حسین بی بی کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے، جناب زینب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی، میری بی بی نے آنکھیں کھول دیں، فرمایا زینب یہ کیا حال ہے؟ فرمایا بھائی کل کیا ہوگا، بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں حسین ہیں، کبھی بھی کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، رونا تو اسی کا ہے، امام زین العابدین اس جملے پر روتے رہے کہ ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا، بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے۔ نقص اموال، کوئی پوچھے جناب زینب کبرا سے جب اسیری سے رہائی پا رہی تھی نا، فرمانے لگے ہمارے مال کو واپس کرو، ہمارے تبرکات کو واپس کرو، چادریں آئیں، زیورات آئے، وہ ساری چیزیں جو لوٹی گئی تھیں ان میں ایک بڑی تعداد میں چیزیں لوٹائی گئیں۔ وہ بڑا سخت منظر تھا جب چادروں کو دیکھ دیکھ کر بی بی نے آواز، بھابھی ام فروا آپ کی چادر آ گئی، بھابھی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی، سنیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک چھوٹی سی چادر کو دیکھ کر ایک قبر کی طرف رخ کیا، سکینہ تمہاری چادر بھی آ گئی، تمام آزمائشیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کا بیان ایسا ہی رہے گا، تمام آزمائشیں کربلا میں جمع ہیں۔ فلاں مشکل کا شکار ہے، اس بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ کربلا کی طرف آ جائے، شاید اسی وجہ سے امام سجاد نے ابن شبیب سے فرمایا، معاف کیجئے گا، امام رضا نے ابن شبیب سے فرمایا یمن الشبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو فب کے دل حسین، تو حسین پہ رونا، اس لیے کہ حسین پہ رونا تمہیں غم دنیا سے نجات دے گا۔ اس کے اثرات ہیں، ہم نتیجے لے رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی نتیجہ لیا ہے عزاداری کا، ہم بھی نتیجے لے رہے ہیں عزاداری کے، ہماری نسلیں بھی عزاداری کریں گی تو نتیجے لیں گی۔ الحمدللہ پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھی تصویر، سب سے اچھی تصویر عزاداروں کی ہے۔ نہ یہ مضطرب رہتے ہیں، نہ یہ بے کل ہوتے ہیں، نہ یہ دہشت گرد بنتے ہیں، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے اچھی تصویر عزاداروں کی ہے عالم اسلام میں، مسلمانوں کے درمیان سب سے اچھے مسلمان عزادار ہیں۔ یہ بات روشن ہے، یہ بات روشن ہے۔ ایک گھر بھی نہیں ہے فلسطین میں شیعوں کا، مگر سب سے زیادہ حمایت فلسطینیوں کی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حسین کا عزادار کرتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی شیعت کی الف بے، شیعت کی بنیادی جو تعلیم ہے نا، شیعت کے بنیادی اصول وہ ہے مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت۔ لہذا الحمدللہ یہ کردار بہت روشن ہے۔ بھائی جو حسین پہ روتی ہو، جو قوم حسین پہ روتی ہو، وہ کسی کو رولا نہیں سکتی۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے کسی کو رولانا، ہم روتے ہوں کہ آنسو صاف کرنے والے لوگ، ہم مظلوموں کے حامی قرار پائیں طول تاریخ میں۔ جب متوکل نے چن چن کر شیعہ قتل کروائے نا، کہ اتنا شیعہ مارا کہ اس کے سپاہیوں نے آ کر کہا آپ کوئی ڈھونڈنے سے شیعہ نہیں ملتا، کہنے لگا نہیں، ان کے امام جانتے ہیں کہ شیعوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی، شیعہ مرے نہیں ہیں، شیعہ بھی زندہ ہیں۔ کہا کیسے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیا۔ کہنے لگا بھرے بازار میں، اب جملہ دیکھیے، بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کو قتل کیا۔ پھر کہا جی ایسے لوگ بھی بہت سے نکلے ہیں، اور ہم نے جب تحقیق کی مارنے سے پہلے تو وہ شیعہ تھا۔ پھر آخر میں معلوم ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا رستوں پر فاطمہ زہرا کا نام لکھ دو، جو بچ بچ کے نکلے سمجھو شیعہ ہے۔ یہاں تک بات گئی ہے۔ یہ عزاداری، اس کا پہلا بنیادی قانون، قاعدہ، اصول، پیغام ظلم سے نفرت ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً جو ظلم سے نفرت کرتا ہے وہ عدل سے پیار کرتا ہے، ظلم کی ضد عدل ہے۔ کربلا ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ آج تعطیل ہے، اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، لہذا اپنے نبی کو مبعوث کیا چار کام دیکھ کر۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ چار کام اللہ نے دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے، تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوئے، آپ نے لوگوں کو یہ چاروں پیغام چاروں طریقوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا کی، مگر نبی کے جو مخاطبین ہیں، سرکار کے جو سامعین اور مخاطبین ہیں، وہ انسان ہیں۔ یہ قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، یہ انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس انسان میں دو خامیاں ہیں۔ پہلی خامی اس انسان میں یہ ہے کہ یہ انسان ہے، یعنی نسیان سے بنا ہوا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ چار دن پہلے کی بات یاد نہیں رکھتا، یہ ایک دن پہلے کا قصہ بھول جاتا ہے، یہ ایک سال پہلے کے مضامین بھول جاتا ہے۔ کہ ہمیں تو یاد اس لیے رہتے ہیں، البتہ آپ کو بھی یاد رہتے ہیں، کہ ہم نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے اس سال کیا پڑھنا ہے، لیکن بھول جائیں گے کہ ہم نے، اگر ایسا نہ ہو، اس بھولنے کی جو بیماری ہے اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیا پڑھا تھا. انسان ہے، نسیان، بھول جاتا ہے. جو بھول جاتا ہے پھر اسے بار بار یاد دلانا اس کے بھول جانے کا تقاضا ہے. کیونکہ یہ بھول جاتا ہے، یہ کچھ دن پہلے کی بات یاد نہیں رکھتا، تو ذکر، اب اللہ انتظام کر رہا ہے، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ. یہ قاعدہ نظام ہدایت کا حصہ ہے، بار بار دہرانا ہدایت کا حصہ ہے، یہ نظام کا، سسٹم کا حصہ ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک بات دوبارہ کیوں کی جا رہی ہے، یہ بات قرآن مجید نے نازل کر دی تھی تو پھر اسی قرآن میں دوبارہ یہ آیت کیوں آئی ہے. یہ انسان کے مزاج کا تقاضا ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. کوئی پرانی بات نہیں، پرانی بات نہیں ہے، بات قدیمی ہے، مگر میں نیا ہوں. دقت چاہوں گا، کربلا 1461 ہجری میں رونما ہوئی، 20 سال کم 1400 سال ہو گئے. 1441 میں ہم ایام عزا کا انعقاد کر رہے ہیں، پورے 20 سال کے بعد 1400 سال ہو جائیں گے کربلا کو گزرے ہوئے. 1441 میں ہم محرم منعقد کر رہے ہیں، 1461 میں 1400 سال ہو جائیں گے. 20 سال کم 1400 سال ہو گئے کربلا کو. کربلا قدیمی داستان ہے، مگر میں قدیمی نہیں ہوں، میں تبدیل ہوتا ہوں. لہذا کربلا بار بار دہرائی جائے گی، کربلا پرانی نہیں ہوگی، جیسے قرآن پرانا نہیں ہوا، جیسے نہج البلاغہ پرانی نہیں ہوئی. جیسے جیسے میں اپنا فہم بڑھاتا چلا جاؤں گا، کربلا اور سمجھ میں آئے گی. لہذا ہر سال عزاداری میں اضافہ ہے یا کمی ہے؟ ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ یہ عزاداروں کا اضافہ بتا رہا ہے کربلا سمجھ میں آ رہی ہے. اور جیسے جیسے فہم بڑھے گا کربلا اور سمجھ میں آئے گی. جس شاعر نے بھی یہ دو مصرے کہے ہیں، اللہ اس کے مقام کو بلند فرمائے اور بہت سارے اس کے کوتاہیوں کا ازالہ ہوگا ان دو مصروں پر. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. یہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ بڑھ رہا ہے ماحول اس طرف، جا رہا ہے ماحول اس طرف. عزیزان گرامی، لہذا بار بار دہرانا یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، اس کی خلقت کا تقاضا ہے. ایک اور بھی کمزوری ہے، اور وہ کمزوری ہے اختلاف. ہم لڑتے ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، البتہ لڑائی اور اختلاف میں فرق ہے. ہر اختلاف لڑائی نہیں ہے، ہر جھگڑا معاف کیجئے گا، اور ہر اختلاف ایک جیسا نہیں ہے. اختلاف ہونا چاہیے تہذیب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ہمارے اندر ایک کام اللہ نے ودیعت کیا ہے، ہمارے اندر ایک چیز کو رکھا ہے، وہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں. خود اسی مجلس میں ممکن ہے، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ میری بہت ساری باتوں سے گفتگو کے درمیان ہی کسی کو اختلاف ہو رہا ہوں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. خود میرے بیٹھنے پر، میرے اشاروں پہ ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو رہا ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہماری خلقت کا حصہ ہے اختلاف. اب جب اختلاف ہو تو اس کے سلجھانے کے لیے، اس کے تصفیے کے لیے بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے. جب میرے مزاج میں اختلاف ہے تو پھر اللہ نے بنایا، مزاج تو اللہ نے بنایا. جب مزاج اللہ نے بنایا تو اس کی تشفی کا انتظام بھی تو اللہ کرے گا. تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ ارشاد ہوا، انا انزلنا علیک الکتاب لتبینا لہم الذین اختلفوا فیہ. ہم نے کتاب کو نازل اس لیے کیا ہے حبیب آپ کے اوپر، تاکہ اختلاف کی صورت میں یہ کتاب مسئلے کو حل کرے، اختلافات کو رفع کرے. اب میں نسیان سے انسان ہوں اور اختلاف میرا مزاج ہے، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. تو اب ہم اگر کسی بھی مرحلے میں کسی اختلاف کا شکار ہو جائیں تو ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب کی طرف. تو کتاب عظیم اور قرآن مجید ہماری رہنمائی یہ کر رہا ہے کہ یہ عزاداری حلال ہے یا معاذ اللہ غیر حلال ہے، یہ جائز ہے یا مثلاً غیر جائز ہے، یہ بحث، یہ اختلاف، ماتم کرنا فلاں، ایسے ماتم کرنا فلاں، کالے کپڑے پہننا فلاں، رونا فلاں، ایک بحث، ایک قدیم الایام سے گفتگو اور مختلف انداز سے اس کو سجا سجا کے پیش کیا جانا، یہ چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے پوچھنا ہوگا نا، یہ قرآن تو نازل اسی لیے کیا گیا ہے، انا انزلنا علیک الکتاب لتبین لہم الذین اختلفوا فیہ، جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ان کو اختلاف سے نکالیے اور ان کا فیصلہ کیجئے، یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ لہذا مجھے قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ عزاداری قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ تو عزیزان گرامی، چند آیات کی طرف میں اپنے بچوں اور کم سن ساتھیوں کی توجہ چاہوں گا اور بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت، اللہ اکبر، عزاداری طے کی جائے کہ عزاداری کس کی عزاداری بھائی؟ ہم تو اصحاب اخدود کے بھی یاد نہیں کرتے، جو تاریخ انسانی کا بڑا واقعہ گزرا ہے قربانی کے باب میں۔ حضرت ایوب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ہم تو ان کی عزاداری نہیں کرتے جی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ہم تو ان کے نام پر عزاداری نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور اللہ کا بھیجا ہوا نظام، ہم تو عزاداری اس انداز سے ان کے لیے نہیں کرتے جی۔ یہ امام حسین کی عزاداری کیوں؟ اس لیے کہ حسین قربۂ مصطفیٰ کا اعلیٰ ترین مصداق ہے۔ نبی کے قربہ، نبی کے قربہ، نبی کے قرابت داروں کا اعلیٰ ترین مصداق حسین ہے۔ تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے میرے رسول کہہ دیجئے مجھے رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت امر قلبی ہے جو قلب ہی کے اندر رہ جاتی ہے، اور مودت اظہار محبت کو کہا جاتا ہے۔ اگر اہل بیت سے مجھے محبت ہے تو اس کا اظہار ہونا ہے، اظہار کیے بغیر مودت کا عنوان نہیں ہے۔ اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں، اور مودت پر، اظہار پر خرچہ ہوتا ہے بھائی، کبھی مال کا خرچہ ہوتا ہے، کبھی اولاد کا خرچہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا خرچہ عزیزان گرامی انسان کی جان کا خرچہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی آر نہیں ہے عزاداروں کو مر جانے پر، مرنا تو سب کو ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کے نام پر کوئی ہمیں مار رہا ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت، اس پہ اہل سنت کے علماء کے بھی بیانات ہیں، اور اس پر تفصیل سے بحث کی ہے بعض علماء نے کہ عزاداری امام حسین مودت کا عنوان ہے، یا مودت، یہ نبی کی رسالت کے عوض آپ مودت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنانے اور بہتر انسان بنانے کا نظام دیا، اس کے عوض آپ نے ہم سے مانگا ہے مودت، ہم مودت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت سے اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری آیت، دوسری آیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 47، وہ سورہ شورا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ہمارا بولنا جو کسی کو ناگوار گزر رہا ہو، اونچی آواز میں بولنا، مائک پر بات کرنا، لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اونچی آواز میں بات کرے، کون؟ مظلوم، مظلوم بات کرے۔ پھر یہاں ایک شبہ ڈالا گیا کہ مظلوم تو حسین ہے، آپ کون ہیں؟ ہمیشہ جو مظلوم کی مظلومیت اور مظلوم کی حمایت میں بات کرے وہی وارث ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے تو نہیں روکا کسی کو عزاداری کرنے سے، کبھی کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ نہ روئیے گا اور آپ گریہ نہ کیجیے گا اور آپ ماتم نہ کیجیے گا، ہم تو بول ہی رہے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ لہذا قرآن کی یہ دوسری آیت، قرآن کی تیسری آیت، مَنْ يُعَدِّمْ شَائِرَ اللَّهِ سُرَ حج وَمَنْ يُعَدِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی ہیں. اللہ کی نشانی وہ دمبا تو ہو سکتا ہے جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی یاد ہے، اور وہ قربانی جس کے عوض اللہ نے دمبے کو قبول کر لیا اور حضرت اسماعیل کو زندہ رکھا، اس قربانی کو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر رہے ہیں، یعنی چھوٹی قربانی کو یاد رکھنا تعظیم شاعر الہی ہے، اور جو قربانی بڑی قربانی کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور رد کر دی گئی، یا مجھے اس وقت میں قبول نہیں کیا گیا اور کہا نہیں تمہاری نسل سے بڑی قربانی ہم لیں گے، ابھی ہم اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں دیکھنا چاہتے. ایک اسماعیل تو میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے تو 18 اسماعیل چاہیے، جسے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اے ابراہیم تمہاری قربانی کو مؤخر کر دیا ایک ذبح عظیم کی صورت میں، وہ بھی تمہارے ہی بچے ہوں گے، وہ بھی تمہاری ہی نسل ہوگی، مگر ایک نہیں، اللہ اکبر، 58 آل ابو طالب شہید ہوئے ہیں، بنی ہاشم کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں. بنی ہاشم کا مفہوم بڑا وسیع ہے، حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت ابو طالب. حضرت ہاشم کی نسل کربلا میں قربان نہیں ہوئی ہے، ابو طالب کی نسل قربان ہوئی ہے. تو بڑا پیمانہ ہے. حضرت ہاشم کا جب آپ نام لیں گے، خاندان بنی ہاشم تو ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ لفظ کہنا، لیکن صرف حضرت ابو طالب کے 58 بچے قربان ہوئے، پوتے نواسے. سارا گھرانہ کاٹ ڈالا. پرسے کے ایام ہے، پہلی مجلس ہے، آغاز عزاداری ہے، پرسہ دینا ہے، کسے دینا ہے؟ یا حضرت ابو طالب کو دینا ہے؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں ایک ایسی ماں کو پرسہ دینے کے لیے. اجرکم اللہ. جو کبھی کوفے میں دار العمارا کے نیچے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، جب حضرت مسلم نے سلام کیا تھا نا، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، رونے کے ایام ہیں، اور ان مجالس کا مقصد، ایک بڑا مقصد عزاداری ہے. جب حضرت مسلم نے سلام کیا نا مولا حسین کو، تو مولا نے تو حضرت مسلم نے تو کوفے سے سلام کیا تھا، امام حسین نے اس منزل جویریہ سے جواب دیا، علیک السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آ کے کھڑے ہوئے، کہا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے فرمایا، مولا میرے بھائی کا کوئی مددگار ہے؟ فرمایا سارے مددگار ساتھ چھوڑ گئے یا شہید ہو گئے، مسلم اب اکیلا ہے. ایک مرتبہ فرمایا، عباس ذرا اس فضا میں دیکھو. ایک فضا میں دیکھا، حضرت عباس نے کیا دیکھا؟ دار العمارا کی چھت پہ گردن ماری جا رہی ہے. فرمایا مولا آپ مجھے وہ منظر دکھا سکتے ہیں تو کوفہ پہنچا بھی تو سکتے ہیں. مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا عباس ذرا دار العمارا کے نیچے دیکھو. اب جو دار العمارا کے نیچے دیکھا، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، عباس یہ میری ماں زہرا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے، اس سے زیادہ رونے کا حق ہے. میں نے حرم حضرت معصومہ قم آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے تھے، بہت بزرگ متقی مجتہد، وہ فرمانے لگے جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے نا، تو حسین گرتے گرتے ایک جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، پھر جب دائیں گرتے تھے فرماتے تھے لا واللہ، اشارے سے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. آیت اللہ مشکینی پوچھ رہے تھے، میں رونے والوں سے پوچھتا ہوں کہ حسین کس سے کیا کہہ رہے تھے، کون کیا دے رہا تھا، اور حسین کس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے. حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ کون تھا، کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں چاہتے تھے. وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرتے تھے نا تو زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین اشارہ کر کے کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مجھے خود گرنے دیجئے میدان کربلا پر. یہ ماں زہرا، یہ فاطمہ زہرا، اجرکم اللہ. حوصلہ کر کے روئیے گا، حوصلہ کر کے گریا کیجئے گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مگر اپنی عبادت میں خلل نہ آنے دیجئے. میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا، امام سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا نبی مکرم پر کون سا وقت مشکل وقت تھا، مصیبت کا وقت تھا، کڑا وقت تھا؟ فرمایا دو واقعات نبی پر نبی کی زندگی میں رونما ہوئے جس پہ نبی بہت روئے، اور دو واقعات نبی کی رحلت کے بعد رونما ہونے تھے جن پہ نبی اپنی زندگی میں بہت روئے. دو ایسے حادثے نبی کی زندگی میں آئے جس پہ نبی نے بہت گریا کیا، اور دو حادثے نبی کی رحلت کے بعد رونما ہونے تھے اور نبی اپنی زندگی پہ اس میں روتے رہے. فرمانے لگے حضرت سید الشہداء حمزہ کی شہادت، میں ان لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کروں، اسی مرحلے پر متوجہ کروں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جو زندہ ہے اس کا کیا ماتم، حسین زندہ ہیں، حسین پہ رونا کیسا، حسین شہید ہیں زندہ ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے تو زندہ پہ رونا کیسا. شہید پہ رونا سنت مصطفیٰ ہے. لما را النبی حمزہ قتیلا، جب نبی نے حمزہ کو شہید دیکھا، بکا بکان عالیہ، تو بلند آواز سے نبی نے رونا شروع کیا. چند قدم آگے بڑھے کہ جنازے کو قریب سے دیکھیں، لما شہدا مسلا بہ، حدیث اور روایت کے الفاظ، جب نبی چند قدم آگے بڑھے اور قریب جا کر دیکھا تو حمزہ کے کان ناک ہونٹ بریدہ کر دیے گئے تھے. اس منظر کو دیکھ کر چیخے ہیں نبی، شہقا، عربی کا لفظ ہے شہقا، نبی نے بلند آواز سے چیخ ماری ہے، اور اس جنازے کو دیکھ کر کہا کہ کون ہے جو میرے چچا پہ ماتم کرے، آؤ میرے چچا پر ماتم کرو. تو عرب کی ہر عورت نے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے چھوڑ دیے. میدان احد میں ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے جنازے سے اٹھ گئی اور ساری جمع ہو گئی حضرت حمزہ کے جنازے پر. آج بھی جب کسی عرب کے گھر کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ حضرت حمزہ کا نوحہ پڑھتے ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب رکھتے تھے کربلا کے واقعے سے پہلے، اس میں نبی ایسے روئے ہیں، حضرت حمزہ پر بہت روئے. میرے مولا سجاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا واقعہ جو نبی کو بہت رلاتا تھا وہ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہے. جب خبر شہادت آئی جعفر طیار کی، تو نبی نے کمر پکڑ کے کہا الان انفصل ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میرا حمزہ، میرا جعفر مارا گیا. یہ دو جنازوں پہ سرکار بہت روئے، دونوں شہید ہیں نا. اور امام سجاد فرماتے ہیں دو واقعے نبی کی رحلت کے بعد ہونے تھے جس پہ نبی اپنی زندگی میں بہت روتے تھے. سنیں گے عزادارو؟ عزادارو، جب میں انہیں جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو دو کتابوں میں تو روایت میں نے ایسی پڑھی جو ہماری کتابوں میں کسی عالم نے نہیں لکھی ہے کہ بی بی زہرا کے ساتھ کیا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امام سجاد فرما رہے ہیں دو واقعے کہ نبی کی رحلت کے بعد رونما ہونے تھے جس میں نبی زندگی میں روتے تھے. ان میں ایک واقعہ، وہ جو دو 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 روایتیں جو ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، بڑی شدید روایات ہیں. ایک تو میں اشارہ تناس کروں گا، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے انا قد رفض فلان بطن فاطمہ، میں ترجمہ نہیں کروں گا. فلان سیدہ کے شکم پر، بیان نہیں ہو سکتا. نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لے رہا. اور دوسری روایت جو ابن قتیبہ، معاف کیجئے گا، جو علامہ الجویینی نے فرائد السمتین میں لکھی ہے، فرماتے ہیں، فرماتے ہیں نبی جناب زہرا تشریف فرما تھی، آواز دے کر کہا اما ابنتی فاطمہ، میری فاطمہ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ فإنها سیدۃ نساء العالمین، یہ سیدہ نساء العالمین ہے، من الاولین والآخرین، وہی بدعۃ منی وہی نور عینی، فضائل پڑھ رہے ہیں، ہی ثمرۃ فؤادی وہی روح التی بین جنبیہ، یہ میرے سینے میں میری روح ہے، میری فاطمہ. اب اس کے بعد کی روایت سنیں، اہل سنت کی روایت ہے. وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهَا، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا بَعْدِي، مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. نبی رو رہے ہیں، نبی اپنی زندگی میں جناب زہرا کی مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. وَقَدْ دَخَلَ الظُّلُّ بَيْتَهَا، اس کے گھر میں ایک بڑی مصیبت داخل ہوگی. وَإِنْتَهَكَتْ حُرْمَتُهَا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. سن رہے ہیں؟ وَمُنِعَتْ عِرْسُهَا، جو اس کو عرص سے محروم کرے گی. بات یہاں نبی نے روکی نہیں ہے. وَقَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی. یہ نبی کے الفاظ ہیں. وَقَسُرَتْ جَنْبَيْهَا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی. اور اس کے بعد کا جملہ سنیں گے جو رو رہے ہیں. وہ اس قطت جنینوہا، جو اس کے بچے کو اس کے شکم میں مارے گی. وہ اس قطت جنینوہا، وہ یا تنادی یا محمدا، یہ آواز دے گی بابا بابا. فلا تجھا کوئی سے جواب نہیں دے گا. تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. فرماتے ہیں فلا تدالو بعدی، یہ نہیں رہے گی میرے بعد مگر محزونتن، غم میں مبتلا رہے گی. مکروبتن، درد میں مبتلا رہے گی. اسے درد ہوتا رہے گا. آیت اللہ ستودہ سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے عارف، کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب مولا کائنات گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو جناب زہرا مصلی چھوڑ دیتی تھی. فرمانے لگے ہاں، علی کا امتحان نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ فاطمہ سے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا تھا. اس کیفیت میں علی دیکھیں گے تو علی کا امتحان بڑھے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روزانہ اتنی دیر نہیں ہوگی, آج تعطیل کا دن تھا, مجھے اجازت دیں میں کچھ دیر مصائب کے باب میں رہوں. یہ روتی رہے گی باقیتن مکروبتن مغمومتن, میری بیٹی مقتولہ دنیا سے جائے گی. پوری مسجد آئی تھی گھر جلانے کے لیے. جب میری بیوی نے فریادیں کرنا شروع کی نا تو لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے, سب چلے گئے الا عشرا. روایت کہتی ہے ابن قتیبہ ہمارے سنی بھائیوں کے عالم, وہ کہتے ہیں 10 لوگ باقی رہ گئے, ان 10 میں سے ایک شخص نے کہا کہ لکڑیاں لا کے دروازے کو آگ لگاؤ. اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو اسی شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے لات مار کے گرا دے. وہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کی طرف گیا ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے فاطمہ کو دروازے کے نیچے دیکھا. اجرکم اللہ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں, آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو زخمی کر دیا. نبی ان مصائب کو یاد کر کے اپنی زندگی میں روتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. مولا سجاد فرمائے دو واقعے ایسے ہیں کہ جو نبی کے بعد ہونے تھے اور نبی اپنی زندگی میں ان پہ روتے تھے. ایک فاطمہ زہرا کی مظلومیت اور ایک حسین کی مظلومیت. نبی اپنی زندگی میں حسین پہ بہت روئے. میں اپنے بیان کو ایک منزل دینے کو ہوں. ایک گلی سے گزر رہے ہیں سرکار, ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی, فوراً نبی نے دروازہ بجا دیا. ایک خاتون دروازے پر آئی, حضرت نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اسے رونے نہیں دو, مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سرکار مدینہ کی گلی سے تشریف فرما ہے, گزر رہے ہیں, کچھ بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچے کو آگے بڑھ کے گود میں اٹھا لیا, پیشانی پہ بوسا دیا, پیار کیا, زمین پہ اتار دیا, آگے بڑھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ بچہ کس کا ہے, مجھے بس یہ غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں سفر سے لوٹا ہوں, کچھ دیر کے لیے استراحت کروں گا, جو مجھ سے ملنا چاہے تو اسے کہو کہ کچھ دیر کے بعد آئے مجھے استراحت کرنے دے. یہ ساری روایات اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی حجرے میں تھے, محو استراحت تھے کہ 3 سالہ حسین دوڑتے ہوئے آئے, کہ نانی مجھے معلوم ہوا ہے نانا آ گئے. جو کیفیت تھی, بی بی ام سلمہ نے روک دیا, تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں, حسین ابھی نہیں جاؤ حجرے میں, تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. کچھ دیر کھڑے رہے, نانی مجھے بھی روکا ہے. فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی. حسین واپس ہوئے, ابھی چند قدم میرے مولا حسین گئے ہیں کہ حجرے سے نبی باہر آئے. سر پہ امامہ نہیں تھا, پیروں میں نالینے نہیں تھی, دوش پر آبا نہیں تھی سرکار کے, اور بی بی سے یہ کہتے ہوئے گزرے تم نے حسین کو لوٹا دیا. آگے بڑھے, امام حسین کو گود میں لے لیا, اپنے حجرے میں لے گئے نبی مکرم. بی بی فرماتی ہیں حجرے میں گئے, کچھ ہی دیر کے بعد نبی کے بلند آواز سے گریے کی آوازیں, بکان آلیہ کی آوازیں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں حجرے میں چلی جاؤں. جب میں حجرے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا, نبی نے قمیض اتاری ہوئی ہے, حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے,
حسین کا سینہ اپنے سینے سے لگایا، عجب نہیں نبی نے یہ سینہ اس لیے لگایا ہو، اس میں گھوڑے دوڑیں گے۔ فرمایا ہے ام سلمہ، ابھی مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے میرے اس حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ ام سلمہ میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد حسین کا احساس رکھنا۔ ایک شیشی میں خاک دی، جب یہ تازہ ابلتا ہوا خون نظر آئے تو سمجھنا میرا یہ حسین مارا گیا۔ بڑا سنبھال کے رکھا بی بی نے اس خاک کو، اس شیشی کو۔ عصر عاشور، کہاں کربلا کہاں مدینہ، عصر عاشور سب سے پہلے جناب ام سلمہ نے ماتم شروع کیا، اپنے حجرے سے چادر پھینکتی ہوئی باہر آئی، سینہ پر ہاتھ مارتی ہوئی باہر آئی، قد قتل الحسین، قد قتل الحسین۔ بیبیاں جمع ہو گئی، بیبیاں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ یہ خاک دیکھو تازہ خون ہو گئی، میرے نبی نے مجھے کہا تھا جب حسین مارا جائے گا تو یہ خاک خون میں تبدیل۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بھرپور انداز سے ان 10 دنوں میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین۔ آمین۔